خوف خدا میں انبیاء کرام اور ملائکہ علیہم السلام کے حالات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہوا بدلتی تھی اور تیز آندھی چلتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور کمرے میں پھرنے لگتے تھے، کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لے جاتے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تغیر اور یہ استرابی حرکات دراصل اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سورہ الحاقہ کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور بے ہوش ہو گئے۔ یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یہ ابن عدی اور بیہقی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وخر موسیٰ صعقاً، پارہ نمبر 9 رکو نمبر 7 آیت نمبر 143، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت دیکھی اور بے ہوش ہو گئے، اور یہ بزار کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نماز میں مشغول ہوتے تو آپ کے سینے کے جوش کی آواز اس طرح سنائی دیتی جیسے ہانڈی میں ابال کی آواز آتی ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس آتے ہیں خوف خدا سے لرستے ہوئے آتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو شیخ نے دوسرے الفاظ میں نقل کی ہے کہ قیامت کے روز حضرت جبرائیل علیہ السلام جبار تعالی کے حضور اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ خوف خدا سے کانپ رہے ہوں گے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ جب شیطان لعین کی نافرمانی کا واقعہ پیش آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام رونے لگے۔ ارشاد ہوا کیوں روتے ہو؟ عرض کیا الہ ہم تیری پکڑ سے بے خوف نہیں ہیں۔ فرمایا اسی طرح رہو، میرے مکر سے بے خوف مت ہو۔ محمد ابن المنقدر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دوزخ پیدا کی گئی تو فرشتوں کے دل ان کے سینوں سے باہر آ گئے، اور جب انسان پیدا کیا گیا تو وہ اپنی جگہ واپس آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میکائیل ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب سے دوزخ کی تخلیق ہوئی میکائیل نے مسکرانا بند کر دیا۔ یہ احمد کی حدیث ہے اور ابن ابی الدنیا کی۔ یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس وقت سے نہیں ہنسا جب سے دوزخ پیدا کی گئی، اس خوف سے کہ کہیں اللہ اعلیٰ اس سے خفا نہ ہو جائیں اور اسے دوزخ کے عذاب میں نہ ڈال دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلا یہاں تک کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے اور کھجوریں چن چن کر کھانے لگے۔ فرمایا اے ابن عمر تم کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خواہش نہیں ہے۔ فرمایا مجھے تو خواہش ہے، یہ چوتھی صبح ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا اور نہ مجھے کھانے کی کوئی چیز ملی، حالانکہ اگر میں اپنے پروردگار سے مانگتا تو وہ مجھے روم اور فارس کی سلطنت عنایت فرما دیتا۔ اے ابن عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو اپنے سال بھر کا رزق چھپا کر رکھیں گے، ان کے دلوں میں یقین کمزور ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا ہم وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی وَكَأَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پارہ نمبر 21 رکو نمبر 2 آیت نمبر 60۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں مال ذخیرہ کرنے اور شہوات کی اتباع کا حکم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جو شخص خالی زندگی کے لیے دینار جمع کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی اللہ تعالی کے قبضے میں ہے، آگاہ رہو، نہ میں درہم اور دینار جمع کرتا ہوں اور نہ آنے والے کل کے لیے رزق چھپا کر رکھتا ہوں۔ یہ ابن مردویہ فی التفسیر اور بیہقی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے ان کے سینے میں پیدا ہونے والے جوش کی آواز ایک میل کے فاصلے سے سنی جاتی تھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے سبزہ اگ آیا اور اس سے ان کا سر چھپ گیا۔ آواز آئی کہ اے داؤد، اگر تم بھوکے ہو تو تمہیں کھانا دیا جائے، پیاسے ہو تو پانی پلایا جائے، ننگے ہو تو کپڑا عطا کیا جائے۔ آپ اس قدر تڑپ کر روئے کہ آپ کے سوزش دل کی حرارت سے لکڑی جل گئی۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر توبہ اور مغفرت نازل فرمائی۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ میرا گناہ میرے ہاتھ میں کر دے۔ چنانچہ ان کی خطا ان کی ہتھیلی پر لکھ دی گئی۔ آپ جب بھی کھانے پینے کی یا کوئی چیز اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی نظر اس لکھے ہوئے پر ضرور پڑتی اور آپ اپنی خطا کے تصور سے رونے لگتے۔ روایت ہے کہ جب آپ کے پاس پینے کے لیے پانی کا برتن لایا جاتا تو وہ تہائی لبریز ہوتا اور ہونٹوں تک لے جانے کے وقفے میں آنسوؤں سے بھر جاتا۔ آپ کے حالات میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ آپ اپنی مناجات میں عرض کیا کرتے تھے، اے اللہ، جب میں اپنا گناہ یاد کرتا ہوں تو یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ نظر آتی ہے، اور جب میں تیری رحمت کا تصور کرتا ہوں تو جسم میں جان پڑ جاتی ہے۔ الہ، تو پاک ہے، تیرے بندوں میں سے جو لوگ طبیب ہیں میں اپنے مرض کے علاج کے لیے ان کے پاس گیا، انہوں نے تیرا ہی حوالہ دیا۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو تیری رحمت سے مایوس ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا گناہ یاد آیا تو چیختے ہوئے کھڑے ہو گئے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ آپ کے پاس کچھ درندے جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، تم جاؤ، مجھے تم سے غرض نہیں، مجھے وہ چاہیے جو اپنی خطا پر روئے اور جب بھی میرے پاس آئے روتا ہوا آئے۔ جو شخص خطاوار نہیں ہے اس کا مجھ خطاکار کے پاس کیا کام ہے؟ جب لوگ کثرت بقا پر آپ کو ٹوکتے تو آپ ان سے فرماتے، مجھے رونے دو اس سے پہلے کہ رونے کا دن گزر جائے، اس سے پہلے کہ ہڈیاں جل اٹھیں اور آنتیں سلگنے لگیں، اس سے پہلے کہ مجھے ایسے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ملائکۃن غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یومرون، پارا نمبر 28 رکو نمبر 19 آیت نمبر 6۔ تندخو اور مضبوط فرشتے ہیں جو خدا کے ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اسے فوراً بجا لاتے ہیں۔ حضرت عبدالعزیز ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ کی آواز بیٹھ گئی۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، صدیقین کی آواز صاف ہے اور میرا گلا بیٹھ گیا ہے۔ یہ بھی روایت ہے کہ جب آپ بہت روئے اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو آپ بددل ہو گئے، آپ کا رنج و غم بڑھ گیا۔ آپ نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ میرے رونے پر رحم نہیں فرمائیں گے؟ وہی آئی کہ اے داؤد، تجھے اپنا رونا یاد ہے، گناہ یاد نہیں ہے۔ عرض کیا، یا اللہ، میں اپنا گناہ کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ میرا حال تو یہ تھا کہ جب میں زبور کی تلاوت کرتا تھا تو بہتا ہوا پانی ٹھہر جایا کرتا تھا اور چلتی بھی ہوا رک جایا کرتی تھی، پرندے میرے سر پر سایہ افغان ہو جایا کرتے تھے اور وحشی جانور میری محراب میں جمع ہو جاتے تھے۔ الہ، یہ کیسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے درمیان پیدا ہو گئی ہے؟ اس پر اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، وہ طاعت کا انس تھا اور یہ معصیت کی وحشت ہے۔ اے داؤد، آدم میری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے اور اسے فرشتوں کا مسجود بنایا ہے اور اسے اپنے اکرام کا خلعت پہنایا ہے اور اپنے تاج کا وقار اس کے سر پر رکھا ہے۔ پھر جب اس نے تنہائی کا شکوہ کیا تو میں نے اپنی باندی خواہ سے اس کا جوڑا بنایا، اپنی باندی ہوا سے اس کا جوڑا بنایا اور اسے اپنی جنت میں رہنے کا شرف بخشا۔ پھر اس نے نافرمانی کی تو میں نے اسے ذلیل اور برہنہ جسم کر کے اپنے سے دور کر دیا۔ اے داؤد، میری بات سن، میں حق کہتا ہوں، اگر تو نے میری اطاعت کی تو ہم تیری اطاعت کریں گے، جو تو مانگے گا وہ دیں گے، اور اگر تو نے ہماری نافرمانی کی تو ہم تجھ کو نظر انداز کر دیں گے، اس کے باوجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو ہم تجھے قول کریں گے۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نوحہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو 7 دن پہلے سے کھانا پینا ترک کر دیتے اور عورتوں کے پاس بھی نہ جاتے۔ پھر جب 1 دن باقی رہ جاتا تو ان کے لیے ایک ممبر جنگل میں نکالا جاتا۔ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم فرماتے تھے کہ وہ با آواز بلند اعلان کریں، یہاں تک کہ وہ آواز شہروں اور اطراف میں پھیل جائے۔ اس آواز سے جنگل، پہاڑ، ٹیلے، بت قدے اور عبادت خانے گونج اٹھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اعلان فرماتے کہ جو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کا نوحہ سننا چاہتا ہے وہ آئے۔ چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتیں اور لوگ بھی جمع ہوتے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے، ممبر پر تشریف رکھتے، بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ممبر کو گھیر لیتے، ہر صنف کے افراد الگ الگ رہتے، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، لوگ چیخنے چلانے لگتے، پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے۔ اس سے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی اور درندے اور کچھ انسان مر جاتے۔ پھر قیامت کی دہشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے۔ اس سے ہر صنف کے بہت سے افراد مر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو عرض کرتے، ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے اور حشرات الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ یہ سن کر دعا مانگنے لگتے۔ اسی اثنا میں بنی اسرائیل کا کوئی عابد بآواز بلند کہتا، اے داؤد، تو نے جزا مانگنے میں جلدی کی ہے۔ راوی کہتے ہیں، اتنا سنتے ہی آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کیفیت دیکھتے تو ایک چارپائی منگواتے اور انہیں اس پر لٹاتے اور یہ منادی کراتے کہ اگر کسی کا دوست، عزیز یا شناسا داؤد کے اجتماع میں تھا تو وہ چارپائی لے کر جائے اور اسے اٹھا لائے، اس لیے کہ جنت اور دوزخ کے ذکر نے اسے ہلاک کر ڈالا ہے۔ ایک عورت چارپائی لے کر آتی اور اس پر اپنے شوہر کو یہ کہتے ہوئے لٹاتی کہ اے وہ شخص جسے دوزخ کے ذکر نے ہلاک کر دیا، اے وہ شخص جسے خوف خدا نے قتل کر دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو افاقہ ہوتا تو آپ کھڑے ہوتے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے عبادت خانے میں چلے جاتے، اندر سے دروازہ بند کر لیتے اور عرض کرتے، اے داؤد کے مالک، کیا تو داؤد سے ناراض ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر دستک دیتے اور عرض کرتے کہ میں جو کی ایک روٹی لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کچھ تناول فرما لیں اور اپنے مقصد پر تقویت حاصل فرمائیں۔ آپ اس روٹی میں سے کسی قدر کھاتے اور پھر بنی اسرائیل میں تشریف لے جاتے۔ یزید رقاشی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام 40,000 افراد سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے انہیں وعظ و نصیحت فرمائی، اللہ سے ڈرایا، یہاں تک کہ ان میں سے 30,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ صرف 10,000 افراد کے ساتھ آپ واپس تشریف لائے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس 2 باندیاں تھیں جن کے سپرد یہ کام تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام خدا کی وجہ سے تڑپنے لگیں اور بے ہوش ہو جائیں تو یہ دونوں باندیاں آپ کے اعضا کو لپٹ جائیں تاکہ آپ کے جسم کے جوڑ سلامت رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام 8 برس کے تھے جب وہ بیت المقدس میں گئے. وہاں انہوں نے عابدین کو دیکھا کہ وہ بال اور اون کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ان میں بھی جو اعلیٰ درجے کے عابد ہیں انہوں نے اپنے گلے کی ہڈیاں چیر کر ان میں زنجیریں ڈال رکھی ہیں اور ان زنجیروں کے ذریعے اپنے جسموں کو بیت المقدس کے ستونوں سے باندھ رکھا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام عبادت اور مجاہدے کے یہ مناظر دیکھ کر خوف سے کانپ اٹھے. جب اپنے والدین کے پاس لوٹنے لگے تو راستے میں انہیں بہت سے بچے مختلف کھیلوں میں مشغول نظر آئے. ان بچوں نے انہیں بھی اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں. اس کے بعد اپنے والدین کے پاس پہنچے اور ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں بالوں کا لباس بنا کر دیں. ماں باپ نے ان کی مرضی کے مطابق لباس تیار کرا دیا. یہ لباس پہن کر آپ بیت المقدس تشریف لے آئے. دن کو اس کی خدمت کرتے اور رات بھی وہاں بسر کرتے. اسی حالت میں آپ نے 15 برس گزار دیے. اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور پہاڑوں اور گھاٹیوں میں رہنے لگے. ان کے والدین انہیں ڈھونڈنے نکلے. کافی جستجو کے بعد وہ بحرۂ اردن کے کنارے اس حال میں ملے کہ آپ 2 پاؤں پانی میں ڈالے ہوئے تھے اور پیاس کی شدت سے پریشان تھے لیکن پی نہیں رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قسم ہے تیری عزت اور عظمت کی، میں اس وقت تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے. آپ کے والدین کے پاس جو کی ایک روٹی تھی. انہوں نے زور دیا کہ وہ روٹی کھائیں اور پانی پئیں. انہوں نے اپنے والدین کی خواہش کا احترام کیا، ان کی دی ہوئی روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا. بعد میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وصف کو بھی سراہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے متی تھے. فرمایا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 4 آیت نمبر 14، اور اپنے والدین کے اطاعت گزار تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس واقعے کے بعد حضرت یحییٰ کے والدین انہیں بیت المقدس سے لے آئے اور آپ نے گھر پر عبادت شروع کر دی. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ شجر و حجر بھی رونے لگتے. حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ان کے رونے سے اس قدر روتے کہ بے ہوش ہو جاتے. آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں کی حرارت سے آپ کے دونوں رخساروں کا گوشت جل گیا تھا اور منہ کے اندر کی داڑھیں نظر آنے لگی تھیں. یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ نے کہا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کوئی ایسی چیز بنا دوں جس سے تمہارا گوشت چھپ جائے اور داڑھیں نظر نہ آئیں. چنانچہ انہوں نے غدے کے 2 ٹکڑے لے کر ان کے رخساروں پر چپکا دیے. اس کے بعد آپ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور آنسو بہاتے تو وہ دونوں ٹکڑے گیلے ہو جاتے. ان کی والدہ وہ ٹکڑے نچوڑ کر پھر ان کے رخساروں پر چپکا دیتی. ایسے موقع پر اپنے آنسو دیکھ کر آپ فرماتے اے اللہ، یہ میرے آنسو ہیں اور یہ میری والدہ ہیں اور میں تیرا بندہ ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے. ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے بیٹے، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ تجھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے جبکہ تو روتا ہی رہتا ہے. انہوں نے عرض کیا ابا جان، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی شخص عبور کر سکتا ہے جو بہت زیادہ رونے والا ہو. یہ سن کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے، تب تمہیں ضرور رونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے گروہ حواریین، اللہ کا خوف اور جنت کی محبت آدمی کو مشقت پر صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور دنیا سے دور کرتی ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کھانا اور نالیوں پر کتوں کے ساتھ سونا کہ جو کھانا اور نالیوں پر کتوں کے ساتھ سونا. روایت ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اپنا قصور یاد آتا تو بے ہوش ہو جاتے اور ان کے قلب کے اضطراب کی آواز 1 میل کے فاصلے سے سنی جاتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا دوست سے ڈرتا ہے. حضرت ابراہیم نے فرمایا اے جبرائیل، جب مجھے اپنا گناہ یاد آتا ہے تو دوستی بھول جاتا ہوں. یہ ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے احوال، تمہیں ان کے احوال میں غور کرنا چاہیے. یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی صفات سے اس کی دوسری مخلوق کے مقابلے میں زیادہ واقع واقف ہیں، ان بزرگوں پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام مقرب بندوں پر اس کی رحمتیں نازل ہوں۔ شدت خوف میں صحابہ کرام، تابعین اور سلف صالحین کے حالات۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے سے فرمایا، کاش میں تیرے جیسا پرندہ ہوتا، آدمی نہ ہوتا۔ حضرت ابو ذر ارشاد فرمایا کرتے تھے، کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یہی بات حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میری خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہ جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میری خواہش ہے کہ میں بالکل نیست و نابود ہو جاؤں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کے مضامین پر مشتمل کوئی آیت قرآنی سنتے تو مارے خوف کے بے ہوش ہو جاتے اور بیمار پڑ جاتے، پھر کئی دن تک ان کی عیادت کی جاتی۔ ایک روز انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش میں نسین منسین ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جانتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر آنسوؤں کی دو سیاہ لکیریں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ غصہ نہیں کرتا اور اپنی مرضی کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اگر قیامت نہ ہوتی تو تم کچھ اور ہی منظر دیکھتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سورت تلاوت فرمائی، وإذا الشمس كورت، اور جب آپ اس آیت پر پہنچے، وإذا الصحف نشرت، تو غش کھا کر گر پڑے۔ ایک مرتبہ آپ کسی شخص کے گھر کے پاس سے گزرے، وہ شخص اس وقت سورہ وطور کی تلاوت کر رہا تھا، آپ ٹھہر کر اس کی تلاوت سننے لگے۔ جب وہ شخص اس آیت پر پہنچا، ان عذابک ربک لواقع ما له من دافع، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 7، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا اور اسے کوئی دور نہ کر سکے گا، تو آپ اپنے گدھے سے اتر پڑے اور دیوار سے سہارا لگا کر کھڑے رہ گئے۔ دیر تک اسی حالت پر رہے، پھر گھر واپس تشریف لے گئے اور بیمار پڑ گئے۔ لوگ ایک مہینے تک ان کی عیادت کے لیے آتے رہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو کیا مرض لاحق ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو طبیعت کچھ بوجھل تھی اور آپ اضطرابی کیفیت میں مبتلا تھے۔ اسی حالت میں آپ نے لوگوں سے فرمایا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، میں آج کوئی ایسی بات نہیں دیکھتا جن میں ان کی مشابہت پائی جاتی ہو۔ وہ لوگ پراگندہ بال، زرد رو اور غبار آلود تھے۔ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بکری کے زانوں کے برابر نشانات تھے۔ راتوں کو اللہ کے لیے سر بسجدہ رہتے، قیام کرتے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، عبادت میں پیشانی اور پاؤں پر باری باری زور ڈالتے۔ صبح ہوتی تو اس طرح لرزتے جس طرح تیز ہوا میں درخت ہلتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اس قدر اشک بہاتیں کہ دامن تر ہو جاتے۔ بخدا اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو غفلت کی نیند سوتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ اس تقریر کے بعد آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ابن ملجم نے انہیں زخمی کر دیا۔ عمران ابن حسین کہتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں راکھ بن جاؤں جسے ہوائیں ادھر سے ادھر لیے پھریں اور میرے اجزاء بکھیر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری تمنا یہ ہے کہ میں مینڈھا بن جاؤں، میرے گھر والے مجھے ذبح کریں اور میرا گوشت کھائیں اور شوربہ پی لیں۔ حضرت علی ابن الحسین وضو کرتے تو آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ گھر والے دریافت کرتے کہ آخر وضو کے وقت آپ کا یہ حال کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ جواب دیتے، کیا تمہیں معلوم نہیں میں کس کے روبرو کھڑا ہونا چاہتا ہوں؟ حضرت موسیٰ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا آگ گھیرے ہوئے ہو، کیونکہ ثوری پر جزا و فضا کی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری رہتی تھی۔ ایک مرتبہ مظہر القاری نے یہ آیت تلاوت کی، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا ننسخ ما کنتم تعملون، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 20 آیت نمبر 29۔ یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے مقابلے میں بالکل ٹھیک بول رہا ہے اور ہم تمہارے اعمال کو لکھواتے جاتے تھے۔ یہ آیت سن کر حضرت عبد الواحد ابن زید رونے لگے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے، قسم ہے تیری عزت کی، جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو اطاعت پر میری مدد فرما اور مجھے توفیق عطا کر۔ مسور ابن محزمہ اپنے خوف کی شدت کی بنا پر قرآن کریم کی تلاوت نہ سن سکتے تھے۔ جب بھی کوئی شخص ان کے سامنے ایک لفظ یا ایک آیت پڑھتا تو چیخنے چلانے لگتے، حواس باختہ ہو جاتے اور کئی روز تک اسی حال پر رہتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ خشعم کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے یہ آیت تلاوت کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 9 آیت نمبر 86، جس روز ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف ہانکیں گے۔ یہ آیت سن کر کہنے لگے، میں مجرمین میں سے ہوں، متقین میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد قاری سے کہا کہ اس آیت کو دوبارہ پڑھو، اس نے دوبارہ تلاوت کی۔ دوسری بار یہ آیت سنی تو بے اختیار ہو کر چیخ پڑے اور اسی حال میں اپنے مولا سے جا ملے، یحییٰ کے سامنے، جنہیں لوگ ان کے زیادہ رونے کی بنا پر بقا کہا کرتے تھے۔ یہ آیت پڑھی گئی، ولو ترى اذ وقفوا على النار، پارہ نمبر 7 رکو نمبر 9 آیت نمبر 26، آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ آیت سن کر چیخ اٹھے اور تقریباً 4 ماہ تک صاحب فراش رہے۔ بصرے کے اطراف سے لوگ ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک جوان عورت پر پڑی جو کعبے کا پردہ تھامے ہوئے یہ کہہ رہی تھی، رب العالمین، بہت سی شہوتوں کی لذتیں جاتی رہیں، صرف ان کا عذاب باقی رہ گیا۔ یا اللہ، کیا آگ اور دوزخ کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے جسے تو بطور سزا تجویز کرتا یا جس سے تو گناہگاروں کی تادیب کرتا؟ وہ عورت اسی طرح روتی رہی یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا۔ مالک کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کا یہ حال اور اس کی یہ گریہ و زاری دیکھ کر ایک چیخ ماری اور اپنی زندگی پر لعنت بھیجی۔ روایت ہے کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو عرفے کے روز دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہ صبح سے شام تک اسی طرح روتے رہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے فراق میں روتی ہو۔ لوگ دعا کرتے رہے۔ غروب آفتاب کے وقت انہوں نے اپنی داڑھی پکڑی اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اگر تو نے مجھے بخش بھی دیا تب بھی مجھے اپنے آپ پر شرم آئے گی۔ پھر وہ لوگوں کے ساتھ لوٹ آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خائفین کے متعلق دریافت کیا گیا، انہوں نے جواب دیا، خائفین وہ لوگ ہیں جن کے دل زخمی ہوتے ہیں اور آنکھیں گریاں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ہم کیسے ہنسیں جبکہ موت ہمارے پیچھے ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، قیامت ہمارا وعدہ گاہ ہے، جہنم ہماری گزرگاہ ہے اور باری تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ حضرت حسن ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گزرے جو کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ آپ نے اسے دریافت کیا، اے نوجوان، کیا تو پلے صراط سے گزرا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے سوال کیا، تجھے معلوم ہے کہ پلے صراط سے گزر کر تو جنت میں جائے گا یا دوزخ میں؟ اس نے اس سوال کا جواب بھی نفی میں دیا۔ آپ نے فرمایا، جب تیری لا علمی کا حال یہ ہے تو پھر یہ کہکہے کیسے ہیں؟ راوی کہتے ہیں کہ اس تنبیہ کے بعد اس نوجوان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حماد ابن عبدر جب بھی بیٹھتے اس طرح بیٹھتے جیسے ابھی کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ عرض کرتے، اطمینان سے تشریف رکھیں۔ فرماتے، اطمینان کے ساتھ تو وہ شخص بیٹھ سکتا ہے جسے خوف نہ ہو۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے میرے دل میں سزا کا خوف ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی بندوں کے دلوں کو کی غفلت کو ان کے لیے رحمت بنا دیا ہے تاکہ وہ اس کے خوف سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں سے کہہ دوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے زنجیروں میں باندھ دیں اور گلے میں توک ڈال کر اس طرح لے جائیں جس طرح بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کر آقا کے سامنے لے جایا جاتا ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اچھی جگہ مل جائے تو اس پر نازا مت ہو، اس لیے کہ جنت سے زیادہ اچھی جگہ کوئی نہیں، دوسری نہیں ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو حال ہوا وہ تم پر آیا ہے۔ اسی طرح کثرت عبادت پر بھی غرور نہ کرو، اس لیے کہ طویل ترین عبادت کے بعد ابلیس کا کیا حشر ہوا اس سے تم واقف ہو۔ کثرت علم پر بھی نہ اتراؤ، اس لیے کہ بلعام اسم اعظم اچھی طرح جانتا تھا مگر اس کا انجام کیا ہوا، اور نہ صالحین کی زیارت پر اکڑو، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص جلیل القدر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے بہت سے دشمنوں اور قریبی عزیزوں کو بھی آپ کی زیارت سے فائدہ نہیں ہوا۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں دن بھر میں کئی مرتبہ اپنی ناک پر نظر ڈالتا ہوں کہ کہیں میرا چہرہ سیاہ نہ پڑ گیا ہو۔ ابو حفص کہتے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے میرے دل میں یہ اعتقاد راسخ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف غصے سے دیکھتے ہیں، اور میرے اعمال میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن المبارک اپنے رفقا میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ رات میں نے اپنے رب پر جرت کی ہے، یعنی اس سے جنت کا سوال کر بیٹھا ہوں۔ محمد ابن قاب الکرزی کی والدہ نے ان سے کہا، بیٹے میں تجھے دیکھتی ہوں، تو بچپن سے بھی پاک باز اور نیک تھا اور بڑا ہو کر بھی پاک باز اور نیک رہا، پھر یہ رات دن کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ میرے خیال سے تو یہ ایک مشقت ہے جو تو نے اپنے اوپر ڈال لی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، امی جان بھلا میں کیسے بے خوف ہو جاؤں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے کسی گناہ پر مطلع ہو گیا ہو اور وہ ناراض ہو کر یہ فرما دے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہ کسی پیغمبر پر رش کرتا ہوں، نہ کسی مقرب فرشتے پر رش کرتا ہوں، اور نہ کسی بندے پر رش کرتا ہوں۔ کیا یہ لوگ قیامت کے روز باری تعالیٰ کا سامنا نہیں کریں گے؟ میں صرف ان لوگوں پر رش کرتا ہوں جو پیدا نہیں کیے گئے۔ روایات میں ہے کہ ایک انصاری نوجوان کے دل میں دوزخ کا خوف سما گیا اور وہ اس خوف سے مسلسل روتا رہتا، یہاں تک کہ گھر میں قید ہو کر رہ گیا۔ اس کا حال سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے اپنے گلے سے لگایا، وہ اسی وقت مردہ ہو کر گر پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اپنے ساتھی کی تجہیز و تکفین کرو، دوزخ کے خوف نے اس کے دل کو پارا پارا کر دیا ہے۔ یہ ابن ابی الدنیا کی حدیث ہے جس کو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بیہقی میں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ابی میسرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ اپنے بستر پر جاتے تو یہ کہتے، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ ایک روز ان کی والدہ نے فرمایا، بیٹے اللہ تعالی نے تجھے بہتر حال میں رکھا ہے، تجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا ہے۔ میسرہ نے عرض کیا، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اللہ تعالی سے کسی نے دریافت کیا کہ اگر تمہیں بنی اسرائیل کا کوئی عجیب و غریب واقعہ معلوم ہو تو ہمیں ضرور بتلاؤ۔ انہوں نے کہا، مجھے یہ واقعہ بتلایا گیا ہے کہ ایک دن بیت المقدس میں 500 عورتیں پہنچیں، ان سب کا لباس کمبل اور ٹاٹ کا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ پر مذاکرہ کیا اور سب کی سب اسی روز مر گئیں۔ عطا سلمی کے خوف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کبھی جنت کی دعا نہیں مانگی، جب بھی دعا مانگی عفو و مغفرت کی مانگی۔ مرض الوفات کے دوران ان سے عرض کیا گیا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش تو نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جہنم کے خوف نے میرے دل میں کسی خواہش کی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اور نہ 40 برس تک ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھی گئی۔ ایک روز ان کی نظر اتفاقاً آسمان کی طرف اٹھ گئی، اسی وقت دل خوف سے لرز گیا، گر پڑے اور جسم کی ایک آنت پھٹ گئی۔ آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ رات میں اپنا جسم ٹٹول ٹٹول کر دیکھتے کہ کہیں مسخ نہ ہو گیا ہو۔ اگر کبھی آندھی چلتی یا بجلی چمکتی یا غلے کے دام بڑھتے تو فرماتے کہ یہ مسائل میری وجہ سے نازل ہوئے ہیں، اگر عطا مر جائے تو لوگ چین کا سانس لیں۔ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم عتبہ غلام کے ساتھ نکلے، ہم میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی، ان سب کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے پاؤں طول قیام کی وجہ سے ورما جاتے تھے، ان کی آنکھیں اندر کو دھنس جاتی تھیں اور ان کی کھالیں ہڈیوں سے چپک جاتی تھیں۔ اور ان کی رگیں اس طرح سوکھ جاتی تھیں گویا تار ہوں، اور ان کا حال یہ ہو جاتا تھا گویا خربوزے کے چھلکے ہوں، جسموں میں جان باقی نہیں رہتی تھی، لگتا تھا ابھی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کو عزت بخشی ہے اور گناہگاروں کو رسوا کیا ہے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن کہیں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں بے ہوش ہو کر گر پڑے، حالانکہ شدید سردی شدید تھی مگر ان کی پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ ان کے رفقاء یہ حالت دیکھ کر رونے لگے، ان کے چہرے پر پانی وغیرہ ڈالا گیا تاکہ ہوش میں آ جائیں۔ جب ہوش میں آئے تو ان سے کیفیت دریافت کی گئی، کہنے لگے مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ میں نے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ صالح مری کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے ایک بزرگ کے روبرو یہ آیت پڑھی، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 5 آیت نمبر 66۔ جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یوں کہتے ہوں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وہ بزرگ یہ آیت سن کر بے ہوش ہو گئے، کچھ دیر بعد ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے صالح کچھ اور پڑھو، مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے یہ آیت تلاوت کی، کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 77۔ وہ لوگ جب تکلیف سے گھبرا جائیں گے اور اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ آیت سن کر وہ بزرگ انتقال کر گئے۔ زرارہ ابن ابی اوفا نے ایک روز صبح کی نماز پڑھائی، جب اس آیت پر پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 8، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اسی حالت میں انتقال کر گئے۔ یزید الرقاشی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، یزید مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ انہوں نے فرمایا، امیر المومنین آپ پہلے خلیفہ نہیں ہیں جو مریں گے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کچھ اور کہیے۔ فرمایا، اے امیر المومنین، حضرت آدم کے اور آپ کے درمیان آپ کا کوئی جد امجد ایسا نہیں ہے جو رخصت نہ ہوا ہو۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ فرمایا، امیر المومنین آپ کے اور جنت و دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ میمون ابن مہران کہتے ہیں، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 43، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے، تو حضرت سلمان الفارسی کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹتے ہوئے بھاگ نکلے۔ اس واقعے کے بعد تین دن تک نظر نہیں آئے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل مجھے نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ داؤد تائی نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بیٹے کی قبر کے سرحانے کھڑی ہوئی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے، اے بیٹے نہ جانے تیرے کون سے رخسار کو کیڑے نے پہلے کھایا۔ داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑے تو قارورہ ایک ذمی طبیب کو دکھلایا گیا۔ طبیب نے کہا، اس شخص کا جگر خوف کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ان کی نبز دکھلائی گئی۔ طبیب نے نبز دیکھ کر کہا، اس جیسا شخص ملت اسلامیہ میں مجھے نہیں ملا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھ پر خوف کا دروازہ کھول دیجئے۔ اس کے بعد میرے دل میں اس قدر خوف پیدا ہوا کہ مجھے اپنی عقل میں فطور پیدا ہونے کا اندیشہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے اتنا خوف دیجئے جو میری طاقت سے باہر نہ ہو، تب جا کر میں کہیں میری حالت درست ہوئی اور دل میں سکون پیدا ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رو، اگر نہ رو سکو تو رونی صورت بنا لو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی حقیقت جان لے تو اتنا روئے کہ آواز بند ہو جائے، اس قدر نماز پڑھے کہ کمر ٹوٹ جائے، گویا انہوں نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ بات جان لو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنسو اور زیادہ رو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے۔ عنبری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ بہت سے ارباب حدیث حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے ان کے دروازے پر جمع ہوئے۔ آپ نے ایک روشندان سے سر نکالا، آپ کے رخساروں پر آنسو رواں تھے اور داڑھی لرز رہی تھی۔ فرمایا، لوگو، قرآن کریم کو لازم پکڑ لو، نماز کی پابندی کرو، یہ حدیث کا زمانہ نہیں ہے بلکہ خوف و خشیت، آہ و بکا اور دعا کا زمانہ ہے۔ ڈوبنے والوں کی طرح دعا کرو، اس زمانے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو، اپنے قلب کا علاج کرو، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہ جانتے ہو اسے ترک کر دو۔ ایک مرتبہ آپ تیز تیز قدم اٹھائے چلے جا رہے تھے، لوگوں نے دریافت کیا، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے نہیں معلوم، بعد میں معلوم ہوا۔ اس وقت ان پر خوف طاری تھا اور وہ اضطراب کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ ذرا بن عمر رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد عمر ابن ذر سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ جب دوسرے بولتے ہیں تو کوئی نہیں روتا اور جب آپ بولتے ہیں تو ہر سمت سے رونے چلانے کی آوازیں آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹے، اس عورت کا رونا جس کا بچہ مر جائے اور اس عورت کا رونا جو اجرت لے کر روئے برابر نہیں ہوتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک عابد سے جو رو رہا تھا دریافت کیا، کیوں روتے ہو؟ عابد نے کہا، ایک پھوڑا ہے جو خائفین کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اس پھوڑے نے مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا، تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے لیے پکارے جانے کا خوف۔ حضرت خواص روتے تھے اور اپنی مناجات میں کہتے تھے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا جسم کمزور پڑ گیا ہے، اس لیے مجھے اپنی خدمت سے آزاد کر دے۔ صالح مری کہتے ہیں، ایک مرتبہ ابن سماک ہمارے یہاں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ تم اپنے دیار کے عابدین کے عجائبات دکھاؤ۔ میں انہیں ایک شخص کے پاس لے کر گیا، وہ ایک محلے کی بوسیدہ سی جھونپڑی میں مقیم تھا۔ ہم نے ان سے داخلے کی اجازت چاہی اور اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص چٹائی بنا رہا ہے۔ میں نے اس کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل حبونا فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 17۔ جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ان کو گھسیٹتے ہوئے کھولتے پانی میں لے جائیں گے، پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ وہ شخص ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل آئے اور ایک دوسرے شخص کے پاس پہنچے، اس کے سامنے بھی میں نے یہ آیت تلاوت کی، وہ بھی چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اسے بھی ہم نے اس کے حال پر چھوڑا اور تیسرے شخص کے پاس پہنچے اور اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ اس نے کہا، اگر تم ہمیں ہمارے رب سے غافل نہ کرو تو آ جاؤ۔ ہم اندر پہنچے اور اس کے سامنے میں نے یہ آیت پڑھی، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 14۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ یہ آیت سن کر وہ شخص چیخ اٹھا، اس کے نتھنوں سے خون بہنے لگا اور اسی خون میں تڑپنے لگا یہاں تک کہ خون نکلنا بند ہو گیا۔ ہم نے اسے اس کے حال پر چھوڑا اور باہر نکل آئے۔ اس دن میں ابن سماک کو 6 آدمیوں کے پاس لے کر گیا اور سب اسی کیفیت سے دوچار ہوئے۔ آخر میں ہم 7ویں فرد کے پاس پہنچے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اندر سے کسی عورت نے جواب دیا، آ جاؤ۔ ہم اندر پہنچے اور دیکھا ایک نحیف و نزار بوڑھا مسلح بچھائے بیٹھا ہے۔ ہم نے اسے سلام کیا مگر اسے کوئی احساس نہ ہوا۔ میں نے بلند آواز سے کہا، آگاہ رہو، کل لوگوں کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے پوچھا، کمبخت کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اس سوال کے بعد وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، منہ کھل گیا، آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں اور آہ آہ کرنے لگا یہاں تک کہ آواز بند ہو گئی۔ یہ حال دیکھ کر عورت نے کہا، اب تم لوگ جاؤ، اب تم ان سے کوئی نفع نہ پا سکو گے۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد میں نے لوگوں سے ان ساتویں بزرگ کے متعلق پوچھا، لوگوں نے بتلایا کہ ان میں سے تین ان ساتوں بزرگوں کے متعلق پوچھا لوگوں نے بتلایا کہ ان میں سے تین اچھے ہو گئے ہیں اور تین جاں بحق ہو گئے ہیں، اور وہ بڑے میاں تین دن تک اسی طرح مبہوت اور ساکت رہے، یہاں تک کہ فرض نمازیں بھی نہ پڑھ سکے۔ تین روز کے بعد اصل حالت پر واپس آئے۔ یزید ابن الاسود، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابدال تھے، انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ نہ کبھی وہ ہنسیں گے، نہ پیٹ پر سوئیں گے، اور نہ گھی کھائیں گے۔ یہ بزرگ اپنی قسم پر زندگی بھر قائم رہے۔ حجاج نے سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم کبھی ہنستے نہیں ہو۔ انہوں نے جواب دیا، کیسے ہنسوں، جہنم بھڑک رہی ہے، توق تیار ہیں، اور دوزخ کے فرشتے مستعد کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت حسن سے پوچھا، اے ابو سعید، آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ مسکرائے اور فرمایا، تم میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ تمہارا ان لوگوں کے بارے میں کیا احساس ہے جو کشتی پر سوار ہوں اور جب ان کی کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچ جائے تو لہروں میں طغیانی آ جائے اور کشتی ٹوٹ جائے، پھر ہر شخص ٹوٹی ہوئی کشتی کا ایک ایک تختہ لے کر سفر شروع کر دے، تمہارے خیال میں کیا حال ہوگا؟ اس شخص نے عرض کیا، یہ لوگ بدترین حالت سے دوچار ہیں۔ فرمایا، میرا حال ان سے بھی زیادہ خراب ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی ایک باندی ان کے کمرے میں داخل ہوئی، انہیں سلام کیا اور اس جگہ جا کر نماز کی نیت باندھ لی جو نماز کے لیے مخصوص تھی۔ دو رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئی۔ اچانک خواب کی حالت میں رونے لگی۔ جب بیدار ہوئی تو امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اس وقت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دریافت کیا، وہ کیا خواب ہے؟ باندی نے عرض کیا، میں نے دیکھا کہ دوزخ بھڑک رہی ہے اور پھر ایک پل لایا گیا اور دوزخ کے اوپر رکھا گیا۔ حضرت عمر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، اوہ۔ باندی نے عرض کیا، اس کے بعد عبد المالک ابن مروان کو لایا گیا اور اسے اس پل کے اوپر سے گزارا گیا، وہ ابھی اس پر چند قدم ہی چلا تھا کہ پل الٹ گیا اور وہ جہنم میں گر پڑا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا، پھر کیا ہوا؟ باندی نے عرض کیا، پھر ولید ابن عبد الملک کو لایا گیا اور اسے اس پل کے اوپر سے گزارا گیا، ابھی چند ہی قدم چل پایا تھا کہ پل ٹیڑھا ہو گیا اور وہ بھی جہنم میں گر گیا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک سرد آہ بھری اور دریافت کیا، پھر کیا ہوا؟ باندی نے اپنا خواب جاری رکھا، پھر سلیمان ابن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی زیادہ دور نہ چل پایا تھا کہ گر پڑا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، پھر کیا ہوا؟ باندی نے عرض کیا، پھر امیر المومنین آپ کو لایا گیا۔ ابھی وہ باندی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز چیخ اٹھے اور شدت غم کے باعث بے ہوش ہو گئے۔ وہ باندی ان کے پاس آئی، ان کے کان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، واللہ امیر المومنین، آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پل پر سے گزرے اور اسے عبور کر گئے، لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز دیر تک ہوش میں نہیں آئے، حالانکہ وہ اپنا خواب دہراتی رہی۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ دیر تک روتے رہے اور اپنے پاؤں پٹختے رہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ قاص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کے مواعظ سنا کرتے تھے۔ جب کبھی گفتگو کے دوران دوزخ کا تذکرہ ہوتا، چیخ مارتے اور روتے چلاتے بھاگ جاتے۔ لوگ ان پر آوازیں کستے اور انہیں مجنو کہہ کر پریشان کرتے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک وہ پل صراط کو اپنے پیچھے نہ چھوڑ دے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بستر کیا جاتا تو وہ اس پر اس طرح لیٹتے جس طرح گرم ریت میں چنے کا دانہ ڈال دیا جائے کہ ادھر ادھر پھدکتا پھرتا ہے، چنانچہ وہ کچھ دیر بستر پر ادھر ادھر کروٹیں بدلتے، پھر اٹھ کر بیٹھ جاتے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کر دیتے۔ فرماتے تھے کہ دوزخ کے ذکر نے خائفین کی آنکھوں سے نیند اڑا دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوزخ میں سے ہزار برس کے بعد نکلے گا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ شخص میں ہوں۔ یہ بات انہوں نے اس لیے فرمائی تھی کہ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہ ڈال دیے جائیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 40 برس تک نہیں ہنسے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں انہیں بیٹھتے ہوئے دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے قیدی ہوں اور گردن مارنے کے لیے پکڑ کر لائے گئے ہوں، اور واز فرماتے تو ایسا لگتا تھا گویا دوزخ کے مناظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں، اور خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں کے سامنے آگ بھڑک رہی ہو۔ بعض لوگوں نے انہیں شدت خوف اور کثرت غم پر معطوب کیا تو فرمایا، میں کیسے بے خوف ہو جاؤں، تمہیں کیا معلوم، میرے رب نے مجھے کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اور آخرت میں اس برائی کے باعث مجھ سے یہ کہا جائے کہ تجھے بخشا نہیں جائے گا، گویا میرے یہ تمام اعمال بیکار ہیں۔ ابن سماک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں نے ایک مجلس میں تقریر کی، تقریر کے دوران ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے ابو العباس، آج تم نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا ہے، ہمارے لیے صرف یہ ایک جملہ ہی کافی ہے، اگر تم اس کے علاوہ کچھ نہ کہتے تو ہمیں کچھ پرواہ نہ ہوتی۔ میں نے اس سے دریافت کیا، وہ جملہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ تم نے یہ کہا ہے کہ خائفین کے دلوں کو دو خلود یعنی ہمیشہ رہنے نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور وہ دو خلود یہ ہیں، جنت میں ہمیشہ رہنا ہے یا دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ بات کہہ کر رخصت ہو گیا۔ اگلی مرتبہ جب میں نے تقریر کی تو وہ نوجوان موجود نہیں تھا۔ میں نے حاضرین سے اس کے متعلق دریافت کیا، انہوں نے بتلایا کہ وہ بیمار ہے۔ میں یہ سن کر اس کی عیادت کو گیا اور اسے کہنے لگا، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے ابو العباس، تم نے اس دن دوزخ میں یا جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات کہی تھی، تمہارے اس جملے نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ چند روز بعد وہ نوجوان مر گیا۔ ایک رات میں نے خواب میں اسے دیکھا اور اسے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، مجھ پر رحم کیا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے پوچھا، تم پر یہ کرم کس لیے ہوا؟ اس نے جواب دیا، اسی جملے سے متاثر ہونے کی وجہ سے جو تم نے کہا تھا۔ یہ انبیاء کرام، اولیاء اللہ، علماء اور صالحین کے مخاوف کی تفصیل ہے۔ دیکھو یہ لوگ کس قدر خوف کرتے تھے، جبکہ خوف کی ضرورت ہم لوگوں کو زیادہ ہے۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ خوف گناہوں کی کثرت پر ہو، بلکہ صفائے قلب اور کمال معرفت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری گناہوں کی حالت میں ڈرنا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں خوف نہ ہو تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کے معاصی زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل شہوات سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواہشات نفس کا تابع ہوتا ہے۔ بدبختی اس پر غالب ہوتی ہے اور اسے اپنے قلب کی غفلت کا مشاہدہ نہیں کرنے دیتی، نہ موت کی قربت اسے بیدار کرتی ہے، اور نہ گناہوں کی کثرت سے اس کے باطن میں ہلچل ہوتی ہے، نہ خائفین کے احوال کا مشاہدہ اس کے قلب پر اثر انداز ہوتا ہے، اور سوء خاتمہ کا خوف اسے سیئات کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے، اس لیے کہ اس غفلت کے عالم میں صرف دعا ہی ایک ذریعہ رہ جاتا ہے، بشرطیے کہ عمل کے بغیر دعا قبول ہو سکتی ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو کاشت کرتے ہیں، پودے لگاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سمندروں پر کشتیاں چلاتے ہیں، صحراؤں میں گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور سفر کی مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کوئی علمی منصب چاہتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، رات رات بھر بیدار رہ کر حفظ و تکرار کرتے ہیں، اور اپنے رزق تلاش کرنے میں جدوجہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس پر اعتماد نہیں کرتے، اور نہ اس رزق کے انکار میں گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں، اور نہ محض یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں رزق عطا کر، لیکن جب ہمارے سامنے ابدی سلطنت آخرت کا سوال آتا ہے اور جنت کی بات آتی ہے تو ہم صرف زبان سے اتنا کہہ دینے پر اکتفا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کر، حالانکہ جس ذات گرامی کو ہم ندا دیتے ہیں اور جس پر ہمارا بھروسہ ہے وہ علی الاعلان یہ کہتا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، پارہ نمبر 27 رکو نمبر 7 آیت نمبر 39، اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، پارہ نمبر 12 رکو نمبر 13 آیت نمبر 5، اور ایسا نہ ہو کہ تم کو دھوکے باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈال دے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، پارہ نمبر 30 رکو نمبر 7 آیت نمبر 6، اے انسان تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے؟ یہ تمام آیات بھی ہمیں متنبہ نہیں کرتی اور نہ ہمیں غرور اور آرزوؤں کی وادیوں سے نکالتی ہیں. حقیقت میں تو بغیر عمل کے نجات کی امید رکھنا اور عمل کے بعد بھی یہ یقین رکھنا کہ ہم نجات یافتہ ہیں بڑے خسارے کی بات ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے اور توبہ نسوح کی توفیق سے نوازے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرمائے، بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں توبہ کا شوق پیدا فرمائے، اور یہ کہ ہم محض زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرنے پر تکیہ نہ کریں، ورنہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، سنتے ہیں قبول نہیں کرتے. جب ہم وعظ سنتے ہیں تو روتے ہیں، اور جب سنے ہوئے وعظ کے مطابق عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو عمل نہ کر کے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر رسوائی کی اور کیا علامت ہوگی؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہدایت، توفیق اور رشد سے نوازے. ہم خائفین کے صرف اسی قدر احوال پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں، اس لیے یہ احوال اپنے اختصار کے باوجود قبول کرنے والے دلوں پر اثر انداز ہوں گے، اور جن دلوں میں قبول حق کی صلاحیت نہیں، ان کے سامنے اگر صفحے کے صفحے بھی سیاہ کر دیے جائیں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عیسیٰ ابن مالک خولانی، جن کا شمار عابدین میں ہوتا ہے، ایک راہب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے بیت المقدس کے دروازے پر غمگین صورت بنائے کھڑے ہوئے دیکھا. وہ انتہائی مسترب، بے چین اور غمگین نظر آتا تھا. لگتا تھا کہ ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے. میں نے اس سے کہا، اے راہب، اگر تم کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، میں یاد رکھوں گا. اس نے کہا، اے عزیز، میں تجھے کیا نصیحت کروں؟ اگر تجھ سے ممکن ہو تو اس شخص کی طرح رہنا جسے چاروں طرف سے درندے اور حشرات الارض گھیرے ہوئے ہوں. وہ شخص ہر وقت خوفزدہ رہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو گیا تو یہ درندے اور حشرات الارض میری جان لے لیں گے. ایسے شخص کی رات بھی خوف میں گزرتی ہے، گو غافل سکون کی نیند سوئیں، اور دن بھی اضطراب میں کٹتا ہے، اگرچہ ناکارہ لوگ عیش میں بسر کریں. پھر وہ راہب مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلنے لگا. میں نے اسے کہا، اگر تم کچھ اور بھی کہتے تو مجھے کچھ زیادہ ہی نفع ہوتا. وہ کہنے لگا کہ پیاسے کو جس قدر بھی پانی مل جائے غنیمت ہوتا ہے. یہ بات اس راہب نے بالکل صحیح کہی ہے، اس لیے کہ صاف قلوب پر معمولی خوف بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور غافلوں کو خواہ کتنا ہی ڈراؤ، وہ اپنے حال پر رہتے ہیں اور ذرا نہیں بدلتے. راہب نے جو مثال بیان کی ہے وہ فرضی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہی صورت ہے. اگر آدمی غور سے دیکھے اور اپنے باطن کا جائزہ لے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ مختلف قسم کی درندوں اور زہریلے جانوروں سے لبریز ہے. مثلا غضب، شہوت، حقد، حسد، کبر، عجب اور ریا وغیرہ. یہ تمام اوصاف درندے ہی تو ہیں جو ہر وقت اسے چیرتے پھاڑتے رہتے ہیں، بشرطیے کہ وہ غافل ہو. تاہم انسان کو ان باطنی درندوں کی درندگی اور موذی جانوروں کی اذیت کا احساس نہیں ہو پاتا جب پردہ اٹھایا جائے گا اور بے جان جسم کے ساتھ قبر میں لٹایا جائے گا. جب دیکھے گا کہ ان درندوں نے تجھے کس قدر نقصان پہنچایا ہے اور ان کیڑوں نے تیری روح کو کس قدر زہریلی بنا دیا ہے، اس وقت یہ سب اوصاف اجسام بن کر قبر میں آ جائیں گے اور سانپ بچھو بن کر اس کے جسم کو گھیر لیں گے. اس وقت معلوم ہوگا کہ باطن کے درندوں سے بچنے کی تاکید کیوں کی جاتی تھی. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ان درندوں پر قابو پالے یا ان موذی جانوروں کو ہلاک کر دے تو تجھے موت سے پہلے ان پر قابو پانا ہوگا اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان کے قتل کا سامان کرنا ہوگا. اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھ، یہ درندے اور کیڑے تجھے نوچ نوچ کر کھا لیں گے.